سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے دعائیہ اشعار ہیں. ایسی صورت جو مجھے آپ سے مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے اور اسے ہماری حضرت والا ہی نے تالیف فرمایا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر پولیس افسر کا بیٹا پٹ رہا ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ یا تو پولیس افسر کو خبر نہیں یا لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ پولیس افسر کا بیٹا ہے یا پولیس افسر اس بیٹے سے ناراض ہے جو اس کی ہمدردی نہیں کرتا. آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے جو نصرت نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم نے اللہ پاک کو ناراض کر رکھا ہے. گناہوں کا عموم ہے اور روک ٹوک سے بھی ہم غافل ہیں. بنی اسرائیل کی ایک بستی پر عذاب کا حکم آیا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایک صوفی عابد بھی اس بستی میں رہتا ہے جس نے آپ کی کبھی نافرمانی نہیں کی. ارشاد ہوا اس بستی کو پہلے اس پر پھر تمام بستی والوں پر الٹ دو کیونکہ میری نافرمانیاں یہ عابد دیکھتا تھا اور اس کے چہرے پر ناگواری کا اثر بھی نہ ہوتا تھا. اس صوفی عابد پر بستی الٹنے کا حکم مقدم فرمایا گیا یعنی اس پر خدا تعالی کا غصہ زیادہ ہوا. ارشاد فرمایا کہ جب احقر کی تقرری کانپور میں مدرسی کے لیے ہوئی تھی یعنی ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقرری تو حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی قدس سرہ اللہ نے فرمایا تم سے جب کوئی واعظ کہنے کے لیے کہے تو انکار مت کرنا. یہ سب اسی ارشاد کی برکت ہے اور اسی حکم کی تعمیل کے لیے توکلن علی اللہ واعظ کی توفیق ہو جاتی ہے. ارشاد فرمایا کہ ہر مریض کی شفا کے لیے یا سلام 131 مرتبہ اول آخر درود شریف اور 11 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا اور دعا کرنا کہ اے خدا اس نام پاک یا سلام کی برکت سے جملہ امراض سے سلامتی عطا فرما مجرب ہے. ارشاد فرمایا کہ ہر مریض کی شفا کے لیے یا سلام 131 مرتبہ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا اور دعا کرنا کہ اے خدا اس نام پاک یا سلام کی برکت سے جملہ امراض سے سلامتی عطا فرما مجرب ہے. 142 دفعہ بھی آیا ہے اور 131 مرتبہ بھی اس میں لکھا ہے. 142 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ چندہ اخلاص سے نہیں دیتے. ایک صاحب نے الیکشن کے زمانے میں ایک دینی ادارے میں بڑی رقم پیش کی پھر کچھ ہی دن میں درخواست کی کہ مجھے اپنے اثرات اور تعلق والوں سے ووٹ دلا دیجیے. محتمم مدرسہ نے کہا کہ ہم لوگ سیاست سے الگ رہ کر خالص دینی خدمت میں لگے ہیں یہ کام ہم سے نہ ہوگا. بہت خفا ہوئے اور بگڑ کر سخت غصے سے کہا کہ ہم نے جو نوٹ کی پوٹ دی تھی وہ ووٹ ہی کے لیے تو دی تھی. اب بتائیے کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کیا حصہ ہوگا. اللہ تعالیٰ بچائے. ارشاد فرمایا کہ جب تلاوت شروع کرے تو نیت کر لے کہ اس سے ہمارے قلب کا زنگ دور ہوگا اور حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور یہ تصور رہے کہ حق تعالیٰ سن رہے ہیں. حدیث پاک میں وارد ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے زنگ دور ہوتا ہے. اسی طرح وضو اور نماز کے وقت اور ذکر کے وقت بھی نیت کرے کہ اس سے حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. نیت اور اخلاص ہی اصل ہے. ارشاد فرمایا کہ جب تلاوت شروع کرے تو نیت کر لے کہ اس سے ہمارے قلب کا زنگ دور ہوگا اور حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اور یہ تصور رہے کہ حق تعالیٰ سن رہے ہیں. حدیث پاک میں وارد ہے کہ تلاوت قرآن پاک سے زنگ دور ہوتا ہے. اسی طرح وضو اور نماز کے وقت اور ذکر کے وقت بھی نیت کرے کہ اس سے حق تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی. نیت اور اخلاص ہی اصل ہے. جو بھی کوئی کام کرے جو بھی کوئی نیکی کرے اس میں ہمیشہ اسی کی نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ کا قرب پیدا ہوگا اس واسطے ہم یہ کام کر رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ میرے مرض کے لیے ایک ڈاکٹر لاؤ جو اس فن کا ماہر اور اسپیشلسٹ بھی ہو اور دیکھا کہ اس ڈاکٹر کو چارپائی پر لادے لا رہے ہیں معلوم ہوا کہ فالج گرا ہوا ہے. مریض نے حال کہنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بہرے بھی ہیں. پھر لکھ کر حال پیش کیا تو معلوم ہوا کہ نابینا بھی ہیں. تو آخر وہ چیخ کر یہی کہے گا کہ ارے ظالم مجھے ایسے اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں
اور لانے والا فوراً ان کی ڈگری ان کی جیب سے نکال کر دکھا دے تو کیا یہ ڈگری کچھ وقت رکھے گی؟ اسی طرح آج ہمارا حال ہے، مسلمان ہونے کی سند تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ فروعات کی کیوں نصیحت کرتے ہیں، شاخوں کی نصیحت کیوں کرتے ہیں؟ میرے دوستو، فروعات ہی سے توکل کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس ڈاکٹر میں فروعات ہی کی تو کمی تھی، کان بہرا تھا، کان فرا ہے کل جسم کے اعتبار سے، اسی طرح آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں سب کل جسم کے مقابلے میں فروعات ہی تو تھے جو اس ڈاکٹر کے خراب ہو گئے تھے، مگر آپ نے فروعات کی خرابی والے ڈاکٹر کو پسند نہیں کیا بلکہ اسے بیکار سمجھ کر واپس کر لیا۔ اپنے اسلام کے بارے میں بھی غور کیا کیجئے، اگر کسی درخت کی سب شاخیں کاٹ دی جائیں اور صرف تنہ رہ جائے تو آپ اس تنے کو جلانے کے کام میں لا سکتے ہیں، مگر اس درخت سے پھل پھول پودے نہیں کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح اسلام کے تمام فروعات کو اہمیت حاصل ہے۔ کامل مسلمان جب ہوگا جب اس کے تمام فروعات پر عمل ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا شاہ مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے وعظ سے بہت نفع کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے یہ سامعین مجھ سے بھی افضل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ میری نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے یہ سامعین مجھ سے بھی افضل ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا کہ اکابر کے سامنے وعظ سے طبعاً خوف ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی، لیکن حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا کہ وعظ سے انکار مت کرنا، بس اس پر عمل کر لیتا ہوں۔ نقل ارشادات مرشد می کنم، اونچے مردم می کنت بوزی نہ ہم، اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، نقل سے بھی ہو وہی فیض عطم۔ یعنی میں تو صرف مرشد کے ارشادات کی تعمیل کرتا ہوں اور ہر مرد جو ہے وہ جو ہے جس طرح بندر نقل کرتا ہے انسان کی، اس طرح میں نقل کرتا ہوں، میرے تو کام نقل کرنا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اصل کی برکت سے لیکن کیا عجب، نقل سے بھی ہو وہی فیض عطم۔ اور ہوتا بھی یہی آیا ہے کہ جو اپنے بزرگوں کی نقل کرتا ہے، جتنی زیادہ نقل کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو فیض پہنچتا ہے۔ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک پولیس مین وردی میں نہ ہو اور کسی کمرے میں بیٹھا ہو اور کسی نے دریافت کیا کہ کیا اس کمرے میں سپاہی ہے، وہ دیکھ کر کہہ دے گا کہ نہیں، وہاں سپاہی نہیں ہے، تو یہ نفی جس طرح صحیح ہے اسی طرح آج مسلمانوں نے اپنی ظاہری وضاحت غیر اسلامی کر لی ہے، تو دراصل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کی نفی صحیح ہوگی، یعنی کہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی کون دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ جب اس کے داڑھی بھی نہیں ہے، اس کے ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہیں، لباس بھی ایسا ہے انگریزوں جیسا، تو اگرچہ مسلمان ہے لیکن دیکھ کر یہی کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، فرمایا کہ جس نے نماز کو ترک کیا جان بوجھ کر تو اس نے کفر کیا، حدیث پاک میں۔ تو اس میں کفر کی جو وعید ہے، اس مثال سے اس کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ جو بے نمازی ہے گویا کہ وہ غیر مسلموں جیسی حیثیت میں ہے، کافروں جیسا کام کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں فرمایا کہ حضرت اقدس کی برکت سے اس کی تشریح عرض ہے کہ اسلام کے اندر نماز کو ستون فرمایا گیا ہے، اور ستون نہ ہونے سے عمارت گر جاتی ہے۔ ظاہری طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں، مگر ان کو ہر وقت دیکھا نہیں جا سکتا۔ مثلا روزہ، اول تو سال بھر میں صرف 30 دن ہے، پھر روزہ رکھنے پر یقینی ثبوت نہیں، کوئی چھپ کر کھا لے تو کیا خبر۔ اسی طرح حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور کوئی دولت ظاہر نہ کرے تو پتہ چلنا بھی مشکل ہے کہ اس پر حج فرض ہے یا نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا عمل ہے، کوئی دولت چھپا کر رکھے تو معلوم نہ ہوگا کہ اس پر فرض ہے یا نہیں۔ اور اسی طرح جہاد کے مواقع کم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار بن جائے تو اس پر جہاد کی فرضیت کا ثابت کرنا مشکل ہوگا، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو مسافر ہو، مقیم ہو، غریب ہو، امیر ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، سب پر فرض ہے۔ بس نماز ہی ایسی عبادت ہے جس سے کسی کے اسلام کا ثبوت معلوم کرنا آسان تر ہے، اور نماز ہی مسلمان کی ایک دائمی اور ضروری شناختی کارڈ ہے۔ اس کے بغیر گویا کہ وہ کافروں جیسی زندگی کے مشابہ ہو جاتا ہے، نماز کی اسی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت شارع علیہ السلام نے تارک نماز عمدن کو فقط کفرہ فرمایا. ارشاد فرمایا کہ مقرر اور واعظ اپنی نیت درست کر لے کہ میں اپنی اصلاح اور اپنی خدمت دین کے لیے واعظ کہہ رہا ہوں، جاہ اور شہرت کے لیے نہ کہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ. حضرت سعد بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر دنیا اللہ تعالی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی وقت رکھتی تو وہ اس میں سے کافر کو ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا چونکہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حقیر تھی، اس لیے کفار اور فجار کو دینا دنیا خوب دیتا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں لولا ان یکون الناس امتا واحدہ، یعنی الی آخر، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے انسان کافر ہو جاتے تو کافروں کے گھروں کی چھت کو ہم چاندی کا کر دیتے. دنیا جب اس قدر اس درجہ بے وقت ہے پھر اس کے لیے اپنے مولا اور مالک حق تعالی شانہ کو ناراض کرنا کس درجہ نادانی ہوگی. نیز اگر اللہ تعالی نے کافروں کو ڈھیل دینے کے لیے دنیا کی چند روزہ بہار دے دی ہے تو کافروں کی اس دنیا کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے متاع قلیل ثم مأواهم جہنم، یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے چند روزہ بہار ہے، پھر انجام کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ یہ دنیا جو کافروں کے پاس ہے وہ نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے. لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو یہ اور زیادہ ڈھیل اس لیے دی ہے تاکہ عذاب دے اللہ تعالیٰ ان کو ان کی دنیا سے، ان کی دنیاوی زندگی میں. اور اللہ تعالیٰ ڈھیل اس لیے اور دیتے ہیں کہ تاکہ ان کے عذاب کو بڑھایا جائے، قیامت کے دن ان کو بڑھا چڑھا کر عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اگر بادشاہ پھانسی کے ملزم کو ایک ماہ کے لیے مہلت دے اور اس مہلت کے زمانے میں خوب اس کو سامان عیش دے دے تو کیا کوئی عقل مند اس کے عیش پر لالچ کر سکتا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کے صاحبزادے نے جو انتہائی زاہدانہ زندگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، یہ دو شعر اپنے رفیق ابو عامر بصری رحمت اللہ علیہ کو بطور وصیت کے سنائے تھے. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم يزول، فإذا حملت الى القبور جنازة فعلم بأنك بعدها محمول. ترجمہ: اے ساتھی، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ نہ کھانا، عمر ایک دن ختم ہونے والی ہے اور نعمتیں تم سے جدا ختم یا جدا ہونے والی ہیں، اور جب تم کسی جنازے کو قبرستان لے جا رہے ہو تو یقین کر لینا کہ تم آج اٹھانے والے ہو اور کل تم اٹھائے جاؤ گے. نذیر اکبر آبادی کے دو شعر بھی عجیب عبرت ناک ہیں. کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا معطر بدن تھا مبیض کفن تھا، جو قبر کوہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا. اللہ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں وضو کی سنتیں ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے سکھلایا اور ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہمیں سنایا کہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سلسلے میں اللہ تعالی کا وصول، اللہ کا قرب بہت جلد اس لیے نصیب ہوتا ہے کہ اس راستے میں سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. جتنا زیادہ ہم سنتوں کو اختیار کریں گے، سنتوں کے پابند رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی حیرت انگیز طور پر خدا تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا. نور ہی نور بن جائے گی زندگی، اللہ تعالی ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وضو کی سنتیں. وضو میں 18 سنتیں ہیں، ان کو ادا کرنے سے کامل طریقے سے وضو ہو جائے گا. نمبر 1، وضو کی نیت کرنا. مثلا یہ کہ میں نماز کے مباح ہونے کے لیے وضو کرتا ہوں، یہ زبان سے بھی کر سکتے ہیں، دل میں بھی کر سکتے ہیں. دل میں نیت کر لی وہ بھی کافی ہے، اور اگر نیت نہیں بھی کی تو بہرحال وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ سنت رہ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرنا. بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آئی ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، اور بعض روایات میں اس طرح بھی ہے، بسم اللہ والحمد للہ. یہ بھی آسان ہے، بسم اللہ پڑھنا بھی آسان ہے، اور یہ دعا پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. روایات میں آتا ہے، ہم نے حضرت سے سنا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ کر وضو کرے گا تو جب تک اس کا وضو قائم رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے، چاہے جتنی دیر بھی وضو اس کا قائم رہے. اور وضو کے دوران یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. شروع میں تو بسم اللہ پڑھ لی، اور درمیان میں جیسے بازو دھوتے وقت، کونیوں تک جب بازو دھوتے ہیں کونی سمیت، اس وقت یہ دعا پڑھ لی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. ترجمہ: اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور میرے گھر کو وسیع کر دے، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک دھونا. نمبر 4، اب ہاتھ تو دھوتے ہیں لیکن بعض اوقات اتنا دھو لیتے ہیں یہ جگہ رہ جاتی ہے، پہنچوں تک دھونا سنت ہے. مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا. مسواک بھی بہت اہم سنت ہے، صرف وضو کی نہیں، ویسے بھی وضو کے علاوہ بھی مسواک کرنا، جیسے سو کر اٹھنے کے بعد مسواک کرنا، اور تلاوت کلام پاک کے وقت بھی مسواک کر لینا مستحب ہے، اور بہت ہی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. اسی طرح گھر میں داخل ہو کے دانت صاف کرنا، مسواک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد بھی مسواک کرنا، اور بھی بہت سے مواقع پر مسواک کرنا سنت ہے. لیکن وضو کے اندر جو مسواک کرتا ہے انسان، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو نماز اس وضو سے پڑھی جائے گی جس میں مسواک کی گئی تھی، وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کیے پڑھی گئی، وضو کر کے پڑھی گئی ہوگی، 70 گنا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے اس میں. 3 بار کلی کرنا. نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا اور تینوں بار چھلکنا. نمبر 7، کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اگر روزہ نہ ہو تو. اگر روزہ نہ ہو تو یہ ناک کی نرم ہڈی ہے، اس تک پانی اچھی طرح پہنچا لیں اور اچھی طرح اس کو صاف کر لیں. ہر عضو کو 3 بار دھونا. نمبر 9، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا. مردوں کے لیے داڑھی کا خلال بھی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد چلو میں پانی لے کر داڑھی کی جڑ میں ڈالے، تالو میں ایسے کر کے، اور اس کے بعد اس میں اس طرح سے یہ انگلیوں سے خلال کرے ایک مرتبہ. داڑھی میں خلال کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونے کے بعد ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے تالو میں ڈالے اور داڑھی کا خلال کرے، اور کہے ہاکذا امرنی ربی، ہاکذا امرنی ربی. جب خلال کر رہا ہو ایسے کہتے ہیں ہاکذا امرنی ربی. ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا. جب یہ بازو دھویا تو دھونے کے بعد اس طرح خلال کیا جاتا ہے، پھر یہ بازو دھویا، پھر اس کے بعد ایسے خلال کر لیں. اور پاؤں کا خلال الگ ہے، وہ بھی بتاتا ہوں. کیا بات ہے، کچھ کہہ رہے ہیں؟ نمبر 11، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا. نمبر 12، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا. نمبر 13، اعضاء وضو کو ململ کر دھونا. نمبر 14، اس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ پھر کوئی جگہ خشک رہنے کا امکان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی جو اعضاء وضو ہیں، تو پھر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. پے در پے وضو کرنا، یعنی کہ جلدی جلدی وضو کرنا، یہ نہ ہو کہ ایک کچھ حصہ وضو کر کے اور پھر کسی اور کام میں لگ گئے، تو پے در پے جلدی ترتیب وار پے در پے وضو کرنا. نمبر 15 ترتیب وار وضو کرنا، یعنی جس طرح پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر کلی کی جاتی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، پھر دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، اس طرح سے ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، الٹا پلٹا نہ کرے. داہنی طرف سے پہلے دھونا، سر کے اگلے حصے سے مسح شروع کرنا، گردن کا مسح کرنا، حلق کا مسح نہ کرے، یہ حلق ہے، یہاں کا مسح نہ کرے، یہ بدعت ہے. نمبر 19 وضو کے بعد کلمہ شہادت، یہ کلمہ شہادت کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، بعض لوگ یہ جنازہ اٹھاتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اول تو یہ کوئی سنت کی مطابقت نہیں ہے، ایسی کوئی سنت نہیں ہے کہ جنازہ اٹھاتے وقت اس طرح کلمہ پڑھا جائے اور وہ بھی با آواز، اور دوسرے یہ کہ بیچارے بازے بالکل نہ سمجھ لوگ اس کو بھی کلمے میں سمجھ کے شامل کر دیتے ہیں، کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. یہاں مراد یہ ہے کہ کلمہ شہادت پڑھے وضو کے بعد، جب وضو مکمل ہو جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس پڑھنے کے بعد یہ دعا کر لیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ، اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاکی حاصل کرنے والوں میں شامل فرما. فائدہ اس دعا کے متعلق مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، یعنی اوپر سے ہم نے اس کو دھو لیا، اپنے بازوؤں کو، اپنے اعضاء کو. اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی وہ ہم کر چکے، اب آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجئے. اوپر اوپر ہمارا اختیار تھا، دل پر ہمارا اختیار نہیں، تو آپ دل بھی ہمارا پاک کر دیجئے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زمانہ اقامت مکہ بعد نبوت، یعنی مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نبوت کے بعد. واقعہ نمبر 1، جب آپ پر وحی اول نازل ہوئی اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا، وہ آپ کو ورقہ کے پاس لے گئیں، انہوں نے آپ کے صاحب وحی ہونے کی تصدیق کی. ورقہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچازاد بھائی تھے اور یہ عالم تھے، بہت بڑے تو یہود کے عالم تھے اور وہ صحیح عالم تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے گئیں، انہوں نے آپ کے صاحب وحی ہونے کی تصدیق کی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت ایمان سے مشرف ہوئیں، اور عورتوں میں سب سے اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوانان احرار میں سب سے پہلے، یعنی آزاد لوگوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں یعنی نوعمر لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور بعد اس کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور پھر روز بروز لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. چند منٹ میں 5 اعمال برکت کے لیے پھر پیش کرتا ہوں، کیونکہ میرے شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے درد کی جو ترجمان نہیں وہ زبان عشق کی زبان نہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا یہی درد تھا اور ایک ہی نعرہ تھا، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت. حضرت فرماتے تھے کہ جس شخص نے اس مضمون کو نہیں پھیلایا، نہیں بیان کیا، قیامت کے دن اس کی گردن پکڑوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت والا کی سارے عالم میں یہی آہ و فغاں تھی، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہ و فغاں، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. بارہا ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے تم سے کہتا ہوں کہ ایک ہی کام کر لو، کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور بعض اوقات روزے میں، رمضان کے مہینے میں، مسجد میں قسمیں کھا کر حضرت نے روتے ہوئے بیان فرمایا کہ تم نظر کی حفاظت کر لو. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم چھوٹی موٹی ولایت نہیں, اللہ تعالیٰ کی سب سے قریب دوستی اولیاء صدیقین کی خط انتہا کو پالو گے, کیونکہ اس عمل کے اندر اول تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی کا وعدہ کیا ہوا ہے. ذالک ازکا لہم, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے. اور حدیث قدسی میں حلاوت ایمانی کا بھی وعدہ ہے, ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم من ترکہ مخافتی ابدلته ایمانا یجد حلاوته فی قلبه. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی, اس کو کہتے ہیں کہ نبی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے, الفاظ نبی کے ہوں اور نبی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے, اور میرے خوف سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے خوف سے جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کو وہ جس کی حلاوت کو اپنے قلب میں موجود پائے گا, یعنی ضرور اس کو حلاوت ایمانی ملے گی. ایک نظر بچائے گا حلاوت ایمانی ملے گی, دوبارہ نظر بچائے گا دوبارہ حلاوت ایمانی ملے گی, سو بار نظر بچائے گا سو بار حلاوت ایمانی ملے گی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اور یعنی کی بہت فراوانی ہے, جگہ جگہ بے پردگی ہے, جگہ جگہ اور یعنی ہے, کہاں تک نظر کی حفاظت کریں؟ حضرت نے فرمایا ہمارے رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ میرے پیارے شیخ کے درجات بہت بہت بلند فرمائے, حضرت کی قبر مبارک کو نور سے زمین تا آسمان منور فرمائے. فرمایا کہ میاں جب اوریانی کی فراوانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے. نظر بچاتے جاؤ حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ. جتنی بار نظر بچاؤ گے دل میں تقاضا ہوگا لیکن نہیں دیکھو گے اللہ کے خوف سے, مخلوق کے خوف سے نہیں ہو, شیخ کے خوف سے نہ ہو بلکہ اللہ کے خوف سے. تو فرمایا کہ جتنی بار نظر بچاؤ گے حلاوت ایمانی اتنی بار ملتی جائے گی, حلوہ ایمانی کی بھی فراوانی ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے اس زمانے میں تو اور زیادہ یعنی یہ دکانیں کھل گئی ہیں بقول ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے کہ یہ حلاوت ایمانی کی دکانیں بھی کھل گئی ہیں, جگہ جگہ جو ہے حلاوت ایمانی بٹ رہی ہے. نظر بچاتے جاؤ حلاوت ایمانی کو پاتے جاؤ, حلوہ ایمانی کھاتے جاؤ. تو نظر کی حفاظت کر لینا بہت بڑا عمل ہے, اور یہ ایسی پاکیزہ چیز ہے کہ اس سے دل کو جو نورانیت اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو پھر اندھیروں سے جی گھبرانے لگتا ہے, گناہوں سے جی گھبرانے لگتا ہے, طبیعت میں پاکیزگی آ جاتی ہے, پیشاب پیخانے سے نفرت ہونے لگتی ہے. بس یہ وہ عمل ہے جو سرتاج ہے اعمال کا, گناہوں سے پاکی کا, کہ ہم نظر کی اپنی حفاظت کریں تمام نامحرموں سے. جو گھر میں نامحرم رشتے ہوں جیسے سالی ہے بھابھی ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ چچی ہے ممانی ہے اور چچا زاد اور پھوپھی زاد اور تایا زاد, اللہ تعالیٰ نے ان سب سے پردہ فرض کیا ہے اور اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے, دنیاوی فائدہ بھی ہے اخروی فائدہ بھی ہے. اور پھر یہ کہ باہر پھرنے والی تو اجنبی بے پردہ عورتیں ہیں, ان سے بھی بالکل 100% حفاظت. نگاہیں وہ نیچی چلیں سیدھے سیدھے, بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. ہر جگہ بے پردگی ہے تو راستہ چلنے کا قاعدہ ہم یہ ارادہ پکا کر کے نکلیں کہ نظر اٹھائیں گے نظر خراب ہوگی, یہ تو پکی بات ہے. اس لیے بس نظر اتنی نیچے رکھنی ہے کہ راستہ صاف نظر آتا رہے, کوئی حادثہ ٹکراؤ نہ ہو جائے, اور نگاہیں نیچی رکھ کے چلیں, ادھر ادھر بے ضرورت نہ دیکھیں. جہاں ضرورت ہو کہ ہاں بھائی یہاں دیکھنا ہی ہے مجبوری ہے, وہاں احتیاط سے نظر اٹھائیں, اور اگر پھر بھی نظر کہیں پڑنے لگے تو فوراً نیچی کر لو. احتیاط سے نظر اٹھائیں گے اور ارادہ کر کے نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی نظر کی حفاظت رہیں گے. اسی طرح بے ریش لڑکے جو نو عمر لڑکے ہوتے ہیں جن کی مسیں بھی گری ہوتی ہیں تو ان کو اصطلاح تصوف میں امرت کہتے ہیں, یعنی ان کے بال ابھی نہیں آئے, تو ایسے لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت کرنا ہماری شریعت میں ہے, ایسے لڑکوں سے بھی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے. اور جو ہے پھر داڑھی کا تو بیان ہوتا ہی رہتا ہے, سب جانتے ہیں کہ بھائی داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. بعض لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں لیکن اس کی سیٹنگ اور کٹنگ کراتے رہتے ہیں, آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں. ابھی ایک میرے پرانے دوست ملے, ہمیشہ جب دیکھتا ہوں دل کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خنجر کسی نے گزر دیا. ماشاءاللہ ایک بڑے دینی ادارے میں آڈٹ کا کام کرتے ہیں، بڑے علماء کے ساتھ کام کرتے ہیں، داڑھی ہے ماشاءاللہ اور نیت ان کی شرعی داڑھی کی ہی ہے، لیکن وہی جب دیکھتا ہوں تو کنپٹیوں سے سیٹنگ کرائی ہوئی ہوتی ہے، کبھی نیچے سے چھوٹی، کبھی دائیں سے چھوٹی، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پرکٹا پرندہ ہوتا ہے، پر کاٹ دیے گئے ہوں، پرخچے اڑ گئے ہوں، اس لیے دیکھ کر بہت ہی دل دکھتا ہے۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد مجھے ملے تو میں نے ان کے پیر پکڑ لیے، میں نے کہا تم میرے اتنے پرانے دوست ہو اور تم کو میں کئی دفعہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، لیکن تم پھر، تو میں نے کہا تمہارے میں پیر پکڑتا ہوں کہ اللہ کے لیے، تم نے داڑھی جب رکھی ہے تو خدا کے لیے اس کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کر لو، ورنہ ایسی داڑھی کسی کام نہیں آئے گی۔ تو بیچارے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ میں پوری داڑھی رکھوں گا، سمجھا دیا اچھی طرح ان کو، کہنے لگے میں سمجھ گیا، اب میں داڑھی کو نائی کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو داڑھی کو اچھی طریقے سے رکھیں اور ٹخنا کھلا رکھیں، کچھ پرواہ مت کریں، سارا عالم ناراض ہو جائے کچھ پرواہ نہ کریں، اللہ تعالی ہمارا ہم سے راضی رہیں، اس کو ہم ایک لمحہ بھی ناراض نہ کریں، ٹخنا اچھی طرح کھول کر رکھیں تاکہ دور ہی سے معلوم ہو کہ کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے، یہ نہ ہو کہ ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، کہ ٹخنوں کے قریب پاجامہ ہو تو کوئی کہے کہ معلوم نہیں کہ اس کا ناپ چھوٹی پڑ گئی ہے یا واقعی اس نے ٹخنا کھول رکھا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ بعض لوگوں کا کپڑا چھوٹا ہو گیا تو اوپر ہو گیا، تو اچھی طرح ٹخنے کو کھول کر رکھے تاکہ ہمارا سراپا جو ہے مسلمانوں جیسا ہو، اور اسی طرح سے پھر دل کی بھی حفاظت ہے کہ دل میں بھی گندے خیالات کا آنا تو برا نہیں ہے، لانا برا ہے اور اس میں مشغول ہونا برا ہے، اور سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ایسے خیالات سے بچنے کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو ہر وقت چپکائے رکھے، نیچے ہی نہ آئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ نصیحت فرمائی تھی، کیونکہ بعض خادم ہمارے حضرت کے تھے، اس وقت تک ان کے نکاح نہیں ہوا تھا، تو ہمارے حضرت تو ماشاءاللہ ان کش بھی ہوتا تھا اور ماہر نفسیات بھی تھے۔ حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ مجلس میں ارشاد فرمایا کہ بھائی اپنے دل کو اللہ کے ساتھ چپکائے رکھو، اور جو ہے جن لوگوں کا نکاح نہیں ہوا یقیناً ان کو تقاضے شدید ہوتے ہوں گے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے جہاز کو آسمان پہ اڑائے رکھو، نیچے آؤ ہی نہیں، زمین پہ تم آؤ ہی نہیں، زمینی چاندوں سے متاثر نہ ہو جاؤ، تم اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے ایسا مضبوط رکھو جیسا کہ ہر وقت تم آسمان پر اڑ رہے ہو، بس نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چاروں اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کی تجوید کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے ہم اپنے کلام پاک کی تجوید کو صحیح کر لیں، اور حروف کو، ادائیگی کا طریقہ، اور کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا، کس طرح کلام پاک کو پڑھنا چاہیے، پورا طریقہ کسی ماہر قاری سے تھوڑے دن کی محنت ہم کر کے وہ سیکھ لیں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے قرآن پاک درست ہو جائے گا، اور پھر اس کی تلاوت کا مزہ بھی آئے گا، اور پھر وہ تلاوت واقعی وہ تلاوت ہوگی جس سے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا، پھر وہ تلاوت واقعی وہ تلاوت ہوگی جس سے اللہ کی محبت کا حصول ہوگا، پھر وہ تلاوت واقعی ایسی تلاوت ہوگی کہ ہم یہ سمجھ کر پڑھیں گے کہ ہمارا مالک ہماری تلاوت کو سن کر خوش ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اعمال پر اور پورے دین پر عمل کرنے کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے، اور یہ راتیں، ظاہر ہے کہ یہ مہینہ قریباً قریباً اختتام پر ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ بلا شبہ یہ مہینہ ہم نے اس طرح نہیں گزار سکے جیسا کہ ہمیں گزارنا چاہیے تھا، جیسا آپ نے انعامات کی بارش کا، خزانوں کا برسانے کا وعدہ فرمایا ہے، اور چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنے بڑے بڑے خزانے برسانے کی آپ نے، کتنی بشارتیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہیں، تو ہم نے تو اس کی بالکل بھی قدر نہیں کی، بس اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیجئے، اور ہماری جو ٹوٹی پھوٹی تھوڑی سی عبادتیں ہیں اپنے فضل سے بلا استحقاق اس کو اچھا بنا کر، خود ہی اچھا بنا کر اے اللہ قبول فرما لیجیے، اور ہمیں بقیہ جو ساعتیں رہ گئی ہیں اس مبارک مہینے کی اس کی بھی قدردانی کی توفیق دیں، اور اس مہینے کے بعد کی تمام زندگی آخر سانس تک اے اللہ ہمیں اپنا بنا کر رکھیے، اللہ ہمیں غیروں سے اور دلوں کے دل میں غیر کے آ جانے سے، اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، ہمارے دل سے تمام غیر اللہ کو آپ نکال دیجیے، اور ہمیں اپنی بندگی سکھلا دیجیے، بندہ بن کر جینا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بندہ بن کر جینا نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی بندگی ہمیں سکھا دے اور عبدیت ہمیں سکھا دے, اور جس طرح سے آپ کی مرضی ہو اے اللہ, اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والفعل والنیت والهدی انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہر قول ہمارا آپ کی مرضی کے مطابق ہو, ہماری نیت بھی آپ کی خوشنودی کی ہو, اور ہمارا عمل بھی آپ کی خوشنودی کا ہو. اے اللہ ہمارا فعل بھی آپ کی خوشنودی کا ہو. اے اللہ ہماری پوری زندگی عبدیت بنا دیجئے, عبادت سے بھرپور کر دیجئے, بندہ بنا دیجئے, بندگی سکھا دیجئے, ہم کو انسان بنا دیجئے. اور اللہ ہماری ذات سے کسی بھی مخلوق کو اے اللہ نہ ہماری زبان سے, نہ ہمارے ہاتھ سے, نہ ہمارے کسی قول و فعل سے, نہ ہمارے ہاتھ پاؤں سے کسی انسان کو اے اللہ ہم سے تکلیف نہ پہنچے. اللہ ہمیں پوری توفیق عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. اب ان شاء اللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ آج 11:30 بجے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کی اردو مجلس ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوگی, حضرت کرم فرمائیں گے. تو 11:30 بجے ٹیلی فون کر لیں انشاءاللہ تعالی. اور کل تو اتوار ہے نا, کل انشاءاللہ صبح کی مجلس حسب معمول 12:00 بجے انشاءاللہ تعالی, جو رمضان کے اوقات ہیں اس میں 12:00 بجے انشاءاللہ مجلس ہوگی. اللہ تعالی قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.